حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما. صلوات پڑھیں گے محمد و آل
محمد.
پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بکھر جانے کے بعد جمع نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہمیں تو اتنی بھی قدرت اور طاقت موجود ہے کہ ہم انگلیوں کی پوروں تک کو بنا سکتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ تو سب صرف یہ تعجب اور یہ حیرت کہ کیسے خدا مرنے کے بعد زندہ کرے گا، یہ صرف ایک بہانہ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ انسان یہ انکار کر کے اپنے دل کو بہلانا چاہتا ہے تاکہ گناہ کے لیے راستہ کھلا رہے. لیکن بہرحال اگر کوئی آنکھ بند کر لے تو آنکھ بند کر لینے کی بنا کے اوپر دن رات نہیں بن جائے گا. اگر کوئی آفتاب عالمتاب کی کرنوں سے آنکھیں چرانا چاہتا ہے تو یہ اس کی بدبختی ہے. حقیقت حقیقت ہے، قیامت آ کے رہے گی. یہ موت فنا نہیں ہے کہ ہم نے جتنا چاہا جرم کر لیا، جتنا چاہا گناہ کر لیا، جس کا چاہا حق مار لیا، جس کو چاہا ستا لیا، جس پر چاہا ظلم ڈھا لیا، ایک موت آئی اور سب کچھ ختم، نجات مل گئی ہمیں سزاؤں سے. ایسا نہیں ہے. تمہیں اس دنیا سے جانے کے بعد پھر سے تمہیں اٹھایا جائے گا اور ایک ایک عمل کا تم سے حساب لیا جائے گا. نہ تمہاری نیکیاں رائے گاں جائیں گی اور نہ تمہاری برائیاں نظر انداز کی جائیں گی. اس وہم و گمان میں بھی نہ رہنا کہ تمہاری اس زندگی کے اعمال کا اثر اس زندگی پہ نہیں پڑے گا. جو کچھ ہے وہ یہی زندگی ہے، اسی زندگی کا نتیجہ تمہیں وہاں ملے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیت میں کیا ہوتا ہے؟ جو بوتا ہے انسان وہی کاٹتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ انسان جو بو کر کے گیہوں کاٹ لے. کتنے ہی اچھے قسم کا جو کا بیج ہو, فصل جب کٹے گی تو جو ہی ملے گا, گیہوں کبھی نہیں مل سکتا. تو جیسا انسان کا عمل ہوگا ویسے ہی اسے وہاں جزا یا سزا ملے گی. اگر کام جہنمیوں کا کیا ہے جنت نہیں مل سکتی, اگر کام جنتیوں کا کیا ہے تو جہنم میں خدا نہیں ڈالے گا. وہ تو ہر چیز کو ناپے گا, ہر چیز کو تولے گا, وہاں میزان ہے. میزان کا ترجمہ عام طور سے ترازو کر دیا جاتا ہے. میزان ترازو نہیں ہے, دو پلڑے نہیں ہیں وہاں پر جیسے یہاں ایک گنڈی ہے اور ایک میزان, یعنی پرکھنے کا آلہ. ہر چیز کو پرکھنے کا آلہ الگ قسم کا ہوتا ہے. بخار دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی میزان ہے. گاڑی کی رفتار کو ناپنا ہوتا ہے اس کے لیے میٹر لگتا ہے وہ بھی میزان ہے. کتنی گیس آپ نے مصرف کی اپنے گھر میں جو میٹر لگا ہے وہ بھی میزان ہے. ہر چیز کو ناپنے کا آلہ الگ طرح کا ہوتا ہے. انسان کے اعمال کو جب ناپا جائے گا اس کا بھی معیار اور کسوٹی الگ ہے. جب امام سے پوچھا گیا کہ قیامت میں جو میزان نصب ہوگا وہ کیسا میزان ہے, امام نے کہا میزان سے مراد انبیاء اور ائمہ ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یعنی جو جس کا ماننے والا ہے, عیسائیوں کے اعمال کو ناپا جائے گا حضرت عیسیٰ کے اعمال سے. آیا تمہارا عقیدہ, تمہاری فکر, تمہارا نظریہ, تمہارا ایمان, تمہارا عمل حضرت عیسیٰ کے عقیدے اور عمل سے میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے معیار اور میزان ہے حضرت موسیٰ. شیعان علی کے لیے میزان ہے امیر المومنین. چنانچہ مولا کی زیارت میں جملہ السلام علیک یا میزان الاعمال, علی میزان عمل ہیں. یعنی قیامت کے دن ہم جو ولایت اور محبت علی کے دعوے دار ہیں ہمیں علی کے صف میں کھڑا کیا جائے گا. اب ہماری نمازوں کو ملایا جائے گا علی کی نماز سے, ہمارے روزوں کو تولا جائے گا علی کے نے کس طرح سے رکھا روزہ, ہمارا حج علی کے حج سے, ہماری زکات علی کے زکات سے, ہماری فکر علی کے فکر سے, ہمارا ایمان علی کے ایمان سے. کتنی شباہت ہے ہمارے عمل میں اور علی کے عمل میں. 100% تو شباہت ناممکن ہے. خود مولا بھی کہہ چکے کہ لا تقدرون علی ذلک, تم ہمارے جیسے تو نہیں بن سکتی, مگر کتنے فیصد ہو ہمارے جیسے, 50% ہو ہمارے جیسے سلمان بخت ہو سبحان اللہ, 40% ہو ابو ذر ہو ماشاء اللہ, 20% بہت اچھی بات, 10% کیا کہنا, 5% اور خدا نے خواستہ کوئی شباہت ہی نہیں. تو میزان انبیاء ہیں, میزان ائمہ ہیں, عمل کو وہاں ناپا جائے گا, صرف دعووں کو نہیں ناپا جائے گا. علی کیا ہے؟ میزان الاعمال ہے, میزان الاقوال نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جیسا عمل ویسا وہاں نتیجہ ملے گا. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. طاؤس یمانی کہتے ہیں میں نے مولا کو دیکھا خانہ کعبہ سے چمٹے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں. زار و قطار مولا رو رہے ہیں اور زبان پر استغفار کے جملے ہیں. اتنا روئے مولا, اتنا روئے مولا کہ غش آ کے گر گئے. طاؤس یمانی کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے جا کر کے مولا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا اور مجھے دقت آ گئی. مولا کے اس حال کو دیکھ کر کے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. جب مولا کے چہرے پر میرے آنسو گرے تو مولا نے آنکھیں کھول دی. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ فرزند رسول اتنا گریا کیوں, اتنا تضرع کیوں؟ آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ فرزند رسول ہیں. ایک دفعہ امام نے فرمایا ایتاؤ سلمانی ان اللہ خلق الجنت لمن اطاعہ وخلق النار لمن اصابہ فاذا نفق فی السور فلا انساب یومئذ. ایتاؤ سلمانی، اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے ان کے لیے جو اس کے فرما بردار بندے ہیں، جہنم کو پیدا کیا ان کے لیے جو گنہگار ہیں، معصیت کار ہیں، نافرمان ہیں، اور جب قیامت آئے گی پھر کوئی نسب کوئی خاندان کام نہ آئے گا. جو عمل ہے انسان کا اپنا، وہی عمل وہاں اسے سہارا دے گا. شفاعت ہے، شفاعت ہے، لیکن شفاعت بھی عمل ہی کا نتیجہ ہے. شفاعت عمل کا، شفاعت مطلق نہیں ہے. قرآن مجید میں اگر اٹھا کر کے دیکھیں لا یشفعون الا لمن ارتضى، ان کی شفاعت کریں گے جن سے اللہ راضی ہوا ہے. حرکت و ناکب کی شفاعت نہیں ہے. شفاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو حضرات نماز شب پڑھتے ہیں وہ لفظ شفاعت سے اچھی طرح واقف ہیں. آٹھ رکعت نماز شب کی پڑھنے کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں نماز شب، اسی سے بنا ہے نا شفاعت. شب کا مطلب کیا؟ ایک ہے وتر، ایک ہے شب. وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں اور شب کی دو. شب کا معنی ہے جوڑا، جو تنہا نہیں. یعنی قیامت کے دن ایک طرف سے ہمارا عمل، دوسری طرف سے ان کی سفارش، اب بنے گی شفاعت. صرف ان کی سفارش شفاعت کا نام نہیں ہے. اس قابل انسان اپنے کو بنائے دنیا میں کہ ان کی شفاعت کا مستحق قرار پا جائے. جب چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا وعدہ کیجئے شفاعت کا، مولا ہمارے لیے شفاعت کا وعدہ کیجئے، امام فرماتے ہم کیسے وعدہ کر لیں؟ ہم انسانوں کے امام ہیں، تم پہلے اپنے عمل سے اپنے کو اس قابل بنا لو کہ وہاں انسانوں کی شکل میں آؤ گے، جانور کی شکل میں نہیں. سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو شفاعت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کیا اس عمل کے، اپنے اس عمل کے سہارے وہاں بہشت میں جا سکیں. کیونکہ جس کے بندے ہیں وہ بڑا عظیم ہے. انسان ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنے گھر پہ ایک معمولی آدمی کو دعوت دے دی، اسے معمولی کھانا بھی کھلا کے سمجھتے ہیں اسے بہت کھلا دیا، بہت کھلا دیا اسے، ایک عام اوچے وہ بھی سمجھتا ہے بہت کھا لیا. ایک دفعہ آپ اسے اپنے گھر بلاتے ہیں، اسے دعوت دیتے ہیں جو آپ کو انتہائی عزیز ہے، اور جو بھی آپ کی نگاہ میں انتہائی عزیز ہو، انتہائی محبت ہے اس سے، انتہائی عظمت کے قائل ہے اس کے لیے. فرض کیجئے، فرض کیجئے انشاءاللہ حضرت حجت کا ظہور ہو گیا، اور یہ شرف مل گیا کہ وہ آپ کے گھر تشریف لائے. انہوں نے کہا جی کل میں آپ کے گھر آ رہا ہوں. اب آپ ان کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں آپ ان کے لیے انتظام کر دیں گے، کیا کچھ نہ انتظام کر دیں گے ان کے لیے. جو آپ سے بن سکا وہ بھی، جو آپ کے پاس نہیں ہے بھیک مانگ کے ادھر سے ادھر سے کہ مولا آ رہے ہیں. کیا آپ کو، کیونکہ آپ کو مولا کی عظمت کا احساس ہے، مولا آ رہے ہیں، سارا انتظام کر لیا. لیکن سچ بتائیے گا، سارا انتظام کرنے کے بعد کیا آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ جو مولا کا حق تھا وہ ادا ہو گیا؟ ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو عظمت مولا کا احساس ہے. کل بھی ایک کو آپ نے دعوت دی تھی، ایک عام آدمی کو، اس کا ایک چوتھائی بھی انتظام نہیں کیا تھا دل مطمئن، کیونکہ اس کا مقام، اس کا درجہ اتنا ہی تھا. لیکن آج جب مولا کی دعوت کا انتظام ہو رہا ہے تو عظمت مولا کا احساس ہے. جس سے ہمارا سامنا ہو رہا ہے وہ کتنا عظیم ہے. ارے پروردگار نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، سارا وجود ہمارا اسی کا عطیہ ہے. اگر 17 رکعت نماز پڑھ لی تو کون سا کمال کر لیا، کون سا کمال کر لیا. ہمارا کیا حق بنتا ہے اس کے اوپر؟ ہے کوئی حق؟ کوئی حق نہیں. حق تو وہاں بنتا ہے جہاں کام کرنے والا اپنا سرمایہ رکھتا ہو، کام دوسرے کے لیے کر رہا ہے، کسی کے گھر گئے کام کرنے کے لیے، ایک مزدور آیا اس نے صبح سے شام تک کام کیا، اب اس کا حق بن گیا $100 $200، کیونکہ وہ اور ہے ہم اور ہیں، ہمارا دیا ہو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے محنت کی ہے ہمارے پاس اس کا حق ہے۔ اچھا اگر آپ اپنے والد کے گھر چلے گئے کوئی کام کرنے کے لیے، والد بیمار تھے آپ بیٹھ گئے ان کی تیمارداری کے لیے، صبح سے شام تک ان کا پیر دباتے رہے سر دباتے رہے، کیا اس کے بعد کہیں گے $100؟ ہاں نہیں، کام وہاں بھی ہوا، کسی اور کے گھر گئے تھے آپ، اس کا آپ نے پیر دبایا سر دبایا، محنت کیا، مشقت کیا، اس کے ساتھ خدمت کیا، تو آپ کو $100 لینے کا حق تھا نا، تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں یہی تو کہا جائے گا نا، اگر کوئی لڑکا مانگ گے کہیں نالائق، جو کچھ ہے تیرے پاس اب انہیں کا تو عطیہ ہے، جو کچھ ہے وہ سب انہیں کا عطیہ، نہیں ان کا عطیہ نہیں ہے، یہ تو وسیلہ ہے عطیہ کا، جو وسیلہ بن گیا ہے عطیہ پروردگار کا، اس کا تو اتنا حق ہو گیا کہ ہم جتنی بھی خدمت کر لیں اجرت کے حقدار نہیں بنتے۔ تو جس کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ ہاتھ یہ پیر یہ زبان یہ عقل و خراب یہ زبان یہ کان یہ ناک تک اسی کا عطیہ، اگر ہم نے تو سجدہ کر لیا تو کاہے کا ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ ثواب لے اس سے، یہ تو اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ کتاب اعلی نفس الرحمان، اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ ہمیں اجر دے گا، اعتراض پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ورنہ ہمارا کون سا حق بنتا ہے بھائی، جیسے والدین کے ہم گئے والدین کے ہم نے پیر دبا دیا سر دبا دیا، ایک دفعہ انہوں نے دعائیں بھی ہمیں دی اور جیب سے $100 بھی نکال کے دے دیا، لو بیٹا جا کر کے مٹھائی کھانا، کلیجے سے بھی لگا لیا، تو یہاں دو چیز ہوئی نا، ایک تو انہوں نے ہمیں دعائیں دی اپنے کلیجے سے لگا دیا اور ایک $100 دے دیا۔ نا فہم اور نادان کی نگاہ میں $100 کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور سمجھدار کی نگاہ میں قیمت وہ جو انہوں نے دعائیں دی ہیں اس کی زیادہ ہوتی ہے، جو محبت سے کلیجے سے لگایا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ نادان انسان وہ ہیں جو اپنے عمل کے بدلے میں جنت چاہتے ہیں، وہ جنت لے کر کے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں پالنے والے اگر تیری عبادت کی ہے جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کی ہے، تجھے اہل پایا ہے اس لیے تیری عبادت کر رہے ہیں، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو ہم کچھ بھی کر لیں مستحق کسی چیز کے نہیں ہیں، اگر جنت میں جائیں گے تو شفاعت ہی سے جائیں گے، لیکن شفاعت تو پارٹی بازی کا نام نہیں ہے کہ خام خواہ کسی کی شفاعت، تم نے ہمارے لیے کہا تھا زندہ باد زندہ باد، تم کو ہم یہاں لائیں گے چاہے تمہارا عمل کیسا بھی ہو۔ فرماتے ان الجنت ان اللہ خلق الجنت لمن اطاعہ وخلق النار لمن عصاہ، ایک ایک چیز کا وہاں قیامت میں حساب دینا ہے اور عمل کے مطابق انسان کو ثواب یا عذاب ملے گا اور اسی لحاظ سے مستحق کے شفاعت قرار پائے گا۔ کئی موضوعات ہیں جو میں آج کی مجلس میں ملا دے رہا ہوں، چونکہ آج آخری مجلس اس سلسلے کی ہے، کل چونکہ چہلوں کی مجلس ہوگی عنوان کچھ اور ہوگا، لہذا میں بہت سارے ایسے عنوان تھے جس کو میں مستقل طور سے بیان کرتا، میزان ہے شفاعت ہے یہ ساری چیزیں، مگر سب کو آج مخلوط کر کے بیان کر رہا ہوں۔ تو انسان کا عمل، اب اگر کسی انسان سے گناہ ہو گیا تو کیا دروازہ بند؟ یہ پروردگار کا ایک کرم ہے کہ اسلام میں کسی مرحلے پر پہنچ کر کے دروازہ بند نہیں ہوتا، کسی مرحلے پہ پہنچ کر کے دروازہ بند نہیں ہے، جیسا مولانا تو سب کو جہنم میں بھیج کے چلے گئے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اول تو ہمیں کوئی ایسا حقی نہیں ہے، مولانا آپ سے الگ نہیں آپ ہی جیسے ایک ہیں، خود ان کا اپنا ٹھکانا نہیں ہے، تو ہم کیا کسی کو بھیجیں گے، نہ جہنم کے ہم داروغہ ہیں اور نہ خازن بہشت ہیں، جنت اور جہنم سب اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ بیان کر دیا، اب کس کو کہاں بھیجے گا، وہ اسی مرضی، جو کہا ہے ہم نے اس کو پیش کیا۔ تو عزیزو کتنا ہی انسان گناہ کر لے، کتنی ہی معصیت کر لے، کتنی ہی نافرمانی کر لے، دروازہ کہیں بند نہیں ہوتا ہے کسی جگہ پہ پہنچ جائے، بلکہ ہمیشہ انسان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے جس کا نام ہے توبہ. چنانچہ قرآن میں پیغمبر سے خطاب کر کے ارشاد، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگو، اے میرے وہ بندو، گنہگار ہو مگر ہو میرے ہی بندے. خطاب دیکھیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے نافرمانی کر کے، گناہ کر کے میرا کوئی نقصان نہیں کیا ہے. اسرفوا علی انفسہم، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے کو نقصان پہنچایا ہے. یہ دنیا کے حکمران ہوتے ہیں کہ اگر ان کی اطاعت کر لو تو انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ان کی معصیت کی جائے تو ان کا نقصان ہوتا ہے. لیکن اللہ وہ حاکم ہے کہ غنیاً عن طاعتہم وآمناً من معصیتہم، وہ حاکم ہے جو بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے، ان کی اطاعت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. وہ آمناً من معصیتہم، اور ان کی نافرمانی سے محفوظ ہے. اگر یہ سرکشی کریں گے، اگر یہ نافرمانی کریں گے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ دنیا کے حکمران ہیں کہ اگر ان کے محکومین سرکشی کرنے لگیں تو ان کی حکومت کا تختہ ہی الٹ جائے گا. پروردگار کے یہاں نہیں، اگر تم نے نافرمانی کی ہے، معصیت کیا ہے، گناہ کیا، اپنا نقصان کیا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. پیغمبر اعلان کر دیجئے، اے میرے گنہگار بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنا نقصان کیا ہے، سنو، یاد رکھو، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو بخش دے گا. البتہ بخشنے کا راستہ ہے، تو کروں گا. سارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، کسی گناہ میں کوئی استثنا نہیں ہے کہ فلاں گناہ معاف کیا جائے گا اور فلاں گناہ معاف. مایوس نہ ہونا، کیونکہ خود مایوس ہو جانا سب سے بڑا گناہ ہے، رحمت خدا سے مایوس ہو جانا. حمید بن قحطبہ منصور عباسی کے لشکر کا ایک کمانڈر ہے، ایک فوجی افسر ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی کہتا ہے کہ میں ماہ رمضان میں گیا حمید بن قحطبہ کے گھر، کیا دیکھا کہ وہ رمضان میں کھانا کھا رہا ہے بیٹھا وہ دن میں. میں نے پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ کہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، طبیعت کیا ہوا ہے؟ کیا سفر میں بھی نہیں ہو تم؟ کہا نہیں. کہا پوچھے، ماہ رمضان میں کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ کیونکہ دو ہی صورت ہے جہاں انسان کو ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے. ایک تو اگر انسان بیمار ہے، روزہ نقصان دہ ہے اس کے لیے، تو پروردگار نے اسے معاف رکھا ہے کہ پھر کبھی رکھ دینا ہے روزے کو. یا انسان اگر سفر میں ہے تو ہے کہ تمہیں یہ روزہ نہیں رکھنا ہے بعد میں روزے کو. اب بتائیے، نہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ نہیں کہ نہیں اب سب رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں اس کو، ایسا کچھ نہیں. رکھیں گے تو حرام ہے، معصیت ہے، گناہ ہے. بہرحال کہتے کیا ہو جائے، اب روزہ رکھ کر کے ہوگا کیا؟ سیاہی سے بڑھ کے کوئی رنگ تو ہوتا نہیں. اب تو میں جو ہے وہ روسیہ ہو ہی چکا ہوں، اب خدا میرے گناہ کو معاف تو کرے گا نہیں، مجھے جہنم میں تو جانا ہی ہے، تو کھا پی کے کیوں نہ جاؤں جہنم میں؟ تو کیا تم نے ایسا گناہ کر دیا ہے جو خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ کب سنو گے تو تم مجھ سے نفرت کرو گے؟ آخر بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ کیا مجھے ایک دن منصور نے بلایا، اب بلا کے کہا کہ تم مجھ سے کتنی ہمدردی رکھتے ہو، کتنا تم مجھے چاہتے ہو؟ کہ میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں. سر تم ہمارے کام کے نہیں، جاؤ. میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے بلایا، کہا بتاؤ تو مجھے کتنا چاہتے ہو؟ کہ میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے مار سکتا ہوں، قتل کر سکتا ہوں. سر تم میرے کام کے نہیں ہو. میں چلا گیا، پھر مجھے بلایا، پھر جب میں آیا، کہا مجھے کتنا چاہتے ہو؟ کہ آپ کی خاطر میں اپنی اولاد کا بھی قتل کر سکتا ہوں، کہا یہ بھی کافی نہیں ہے، جاؤ. پھر بلایا، پھر جب میں آیا، کہا میں آپ کی خاطر اپنے دین کا بھی سودا کر سکتا ہوں.
اب تم کام کے آدمی ہوئے ہیں، اب تمہارا کام ہے. دیکھو جی میرا غلام تمہیں جہاں لے کر کے جائے، جو تم سے کہے تم وہ کام کر دینا. منصور نے مجھے اپنے غلام کے ساتھ بھیجا، میں غلام کے ساتھ چلا، غلام مجھے ایک گھر میں لے گیا جہاں سادات کے 60 بے گناہ بچے قید تھے. آلے علی مجھے حکم ہوا ان سب کا گلا کاٹ دو، میں نے ایک ایک کر کے سب کا گلا کاٹ دیا. پھر دوسرے گھر میں لے گیا جہاں پر سادات کے نوجوان قید تھے، ان کا میں نے گلا کاٹا. پھر تیسرے گھر میں گیا جہاں سادات کے کچھ بوڑھے سادات مقید تھے بے گناہ، ان کا اس نے کہا ان کو بھی قتل کرنا ہے، میں نے ان کو بھی قتل کرنا شروع کیا. جہاں تک کہ ایک رہ گیا تھا، اس ایک نے کہا کہ آخر تو قیامت کے دن پیغمبر کو کیا جواب دے گا. میں سن کے تھوڑا سا تھرا گیا اور میں نے چاہا کہ اسے چھوڑ دوں. غلام نے کہا جہاں اتنے کو مار چکا ہے اس ایک میں کیا رکھا ہے. میں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا. اب بتاؤ اتنے بے گناہ سادات کا قاتل کیا خدا اسے معاف کرے گا؟ ٹھکانا تو ہمارا جہنم ہی میں ہے. ہم لاکھ توبہ کریں، لاکھ استغفار کریں، وہ تو معاف کرنے والا نہیں ہے. لہذا اب روزہ رکھ کے کیا ہوگا؟ جب صحابی نے امام سے آ کر کے واقعہ بیان کیا، امام نے کہا اتنے سارے بے گناہ سادات کے قتل کا گناہ ایک طرف اور رحمت خدا سے مایوسی کا گناہ ایک طرف. اسلام پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، کسی منزل سے پہنچ کے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. اب نہیں نہیں کہتا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پھر ارض کر رہا ہوں مغفرت کا طریقہ ہے یہ نہیں کہ بس گناہ کرتے ہو اللہ سے معافی کر دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. پیغمبر جب تمہارے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں مگر گنہگار ہیں، ٹھکرا مت دو انہیں، تو سلام علیکم، سلام ہو تم لوگوں پر. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے. ہم پروردگار کا کوئی اور نہیں واجب کر سکتا ہے، اس نے خود سے اپنے اوپر واجب کر لیا. کتبا جیسے کتبا ہمارے لیے نا ہے، کتبا علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے. اس نے ہم پر روزہ لکھا ہے یعنی واجب کیا ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے یعنی رحمت کو واجب کر لیا ہے. کتبا ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے. انہ من عمل منکم سوءً بجہالتن ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم. خدا نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے جہالت اور نادانی کے باعث اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو سارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو بخش، کوئی کتنا نہیں ہے. اچھا کتنا پہلے توبہ کرے؟ 10 سال پہلے؟ 20 سال پہلے؟ عجیب ایک حدیث، پیغمبر فرماتے ہیں کہ من تاب قبل موته بسنة قبل اللہ توبته، اگر کوئی شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. پھر فرماتے ہیں ان الصلاۃ لکثیر، 1 سال تو بہت زیادہ ہو گیا. من تاب قبل موته بشهر قبل اللہ توبته، اگر کوئی انسان اپنے مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ اس کے معاف کر دے گا. پھر فرماتے ہیں ان الشہر لکثیر، 1 مہینہ تو بہت زیادہ ہو گیا. من تاب قبل موته بجمعۃ قبل اللہ توبته، اگر کوئی اپنی موت سے 1 جمعہ پہلے توبہ کر لے، پرسوں جمعہ ہے کسی نے توبہ کر لیا اتوار کو مر گیا، قبل اللہ توبتہ، سارے گناہ اس کے اللہ نے معاف کر دیے. پھر فرماتے ہیں ان جمعہ لکثیر، جمعہ بھی بہت زیادہ ہے. من تاب قبل موته بیوم قبل اللہ توبتہ، اگر کوئی مرنے سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. پھر فرمایا ان الیوم لکثیر, ایک دن بھی بہت زیادہ ہے. من تاب قبل ان یعین قبل اللہ توبتہ, موت کا چہرہ سامنے آنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے اللہ توبہ کو قبول کر لے گا. ہاں جب موت کا چہرہ سامنے آ گیا, کیونکہ میں نے پہلی میں جس میں عرض کیا تھا نا کہ ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب سارے غیبی حقائق آشکار ہو جاتے ہیں, اب جہنم بھی نگاہوں کے سامنے آ گیا, جنت بھی نگاہوں کے سامنے, اب توبہ قبول نہیں ہے کیونکہ اب تو اختیار نہیں رہ گیا. جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تھا تب اس نے کہا تھا نا, تب تو اس نے کہا, یہ کہا تھا نا کہ آمنتو انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے ہم بھی ایمان لائے. کہا گیا الان وقد اسیت قبل وکنت من المبتدین, اب ایمان لائے ہو, جب ڈوبنے لگے, جب اختیارات ختم ہونے لگے. عمل کی قیمت اسی وقت ہے جب عمل شعور اور اختیار کے ساتھ انجام دیا گیا. اگر موت کا چہرہ ظاہر ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے, ایک لمحہ پہلے اگر انسان نے توبہ کر لی اپنے گناہوں سے, پاک جائے گا اس دنیا. خدا کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا. اس نے اگر سزائیں رکھی ہیں, اگر بعض لوگ سزائیں دیتے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے, خدا نے یہ سزائیں, یہ عذاب دل کی بھڑاس نکالنے کو نہیں رکھا ہے. مقصد انتقام نہیں, دل کو سکون نہیں پہنچانا ہے. سزاؤں کا مقصد بھی ہے تربیت, کیونکہ اگر خدا سزا نہ معین کرتا, تصور عذاب نہ ہوتا تو آدمی بنتا کون؟ خدا کی سزا کا تصور بھی یہ ہے. اب اگر کوئی انسان اپنی اصلاح کرنے پر آ گیا, اسے تو نہیں معلوم کہ ہم ابھی ایک گھنٹے کے بعد مر جائیں گے, واقعی انسان بن گیا. ہاں جب موت سامنے آ گئی پھر تو یہ انسان والا خوف نہیں ہے, تو جانور والا خوف ہے, وہاں توبہ قبول نہیں ہے. تو اگر انسان ایک لمحہ پہلے بھی موت کا چہرہ سامنے آنے سے اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول. اگر توبہ ہے کیا چیز جس کا اتنا فائدہ ہے کہ برسہا برس کے گناہ سب بھل جاتے ہیں, سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. توبہ ہے کیا چیز؟ توبہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کان پکڑ کے دو تماچا منہ پہ لگایا اور استغفر اللہ کہہ دیا توبہ ہو گئی. استغفر اللہ توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے ایک حالت کا, ایک کیفیت کا جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. استغفر اللہ اس کیفیت کے اظہار کا نام ہے. کیا بڑی قرآن کے ساتھ غین کو حلق سے نکالے اور نکالنے کا استغفر اللہ اور ہو گئے؟ نہیں, یہ ہزار دفعہ بھی کہا کریں کہ شب قدر میں جب آئیں گے تو اعمال کے تحت وہ سب کچھ کر لیں گے اور نکلتے ہی پھر جیسے تھے ویسے ہی. کہ توبہ ایک کیفیت کا نام ہے, ایک حالت کا نام ہے. توبہ نام ہے ایک انقلاب کا, توبہ نام ہے تبدیلی کا. اصل توبہ جانور اور انسان میں ایک امتیاز کا نام ہے. دیکھیے اللہ کی جو مخلوقات ہیں, کچھ جمادات ہیں, پیڑ پودے پتھر, وہ پیڑ پودے نہیں پتھر وغیرہ ہیں جمادات, اور کچھ ہیں نباتات پیڑ پودے, کچھ جانور ہیں, کچھ انسان ہیں. چار مخلوقات یہاں پر ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہیں تو اور بھی فرشتے ہیں جنات ہیں, مگر ہمارا جو سابقہ جن مخلوقات سے ہے وہ ہی چار ہی سے ہے. کچھ جمادات ہیں, کچھ نباتات ہیں, کچھ حیوان ہیں, کچھ انسان ہیں. جمادات میں راستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جمادات میں اب سورج جس طرح سے چل رہا ہے, زمین چاہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہو, چاہے اپنے گرد گھوم رہی ہو, جو بھی اس کی حرکتیں ہیں, رفتار اس کی ہے, زمین چاہے بدلنا اپنے رخ کو, یہ زمین کے بس میں نہیں ہے. آپ نے ایک پتھر اوپر سے پھینکا, یہ پتھر درمیان میں چاہے راستہ بدل دے, راستہ بدلنے کی جب تک کہ کوئی بدلنے والا نہ ہو. خلا میں سیارے بھیجے جاتے ہیں, یہ سیارے خود سے چاہے راستہ اپنا چینج کر دیں, بدلنے والا کوئی اور ہوگا. اب وہ چاہے لہریں ہوں کہ لہروں کے ذریعے سے راستہ چینج کر دیا جائے, یا کوئی جسم ہو جا کر کے اس کا راستہ چینج کر دے. جمادات میں خود سے راستہ بدلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, لیکن نباتات, حیوان اور انسان, ان تینوں میں صلاحیت ہوتی ہے. درخت ہے، جڑے جا رہی ہیں نیچے کی طرف، سفر چل رہا ہے ان کا، آگے کوئی ایک پتھر آ گیا، رکاوٹ آ گئی کہ جہاں یہ جڑ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، جڑ فوراً اپنا راستہ موڑ لیتی ہے، جڑ فوراً راستہ، کبھی کبھی یہ راستہ 180 ڈگری جو ہے موڑ جاتا ہے. اس میں صلاحیت ہے، جانور جا رہا ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، راستے میں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ آ گئی، جال آ گیا، آگے نہیں جا سکتے، اپنا راستہ چینج کر دیتے ہیں. تو نباتات میں راستہ بدلنے کی ہے صلاحیت، جانوروں میں راستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے، انسان میں ہے. لیکن توبہ اس ظاہری تبدیلی کا نام نہیں ہے. ظاہری تبدیلی درختوں میں بھی ہے، ظاہری تبدیلی جانور میں بھی ہے، ظاہری تبدیلی انسان میں بھی ہے. لیکن انسان میں ایک اور تبدیلی ہے، اس کا نام ہے باطنی تبدیلی، جسے کہتے ہیں انقلاب. یہ انقلاب جانوروں میں نہیں ہے، درختوں میں نہیں ہے. انقلاب سے تو واقف ہے نا، دنیا میں انقلاب آتے رہتے ہیں. اتنا مظلوموں نے ظالم کے خلاف انقلاب کر دیا، ایک حکمران ہے کچل رہا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ عوام کو، جب یہ عوام حد سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ ستائے جاتے ہیں، ایک دن وہ آتا ہے جب یہ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اسے تخت حکومت سے کھینچ لیتے ہیں. اس کا نام انقلاب ہے. توبہ بھی انقلاب ہے، مگر یہ انقلاب نہیں، کیونکہ یہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف انقلاب کرتا ہے. توبہ اس انقلاب کا نام ہے جہاں انسان خود اپنے خلاف انقلاب کرتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. توبہ کسی دوسرے انسان کے خلاف انقلاب کا نام نہیں ہے، توبہ خود اپنے خلاف انقلاب کا نام ہے. اب کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز خود اپنے خلاف انقلاب کرے؟ انقلاب میں تو ہمیشہ دو چیزیں چاہتی ہونا چاہیے کہ ایک چیز دوسری چیز کے خلاف انقلاب کرے، ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف، وہ ہے ظاہری انقلاب. لیکن توبہ ہے باطنی انقلاب. باطنی انقلاب میں بھی انقلاب ایک چیز دوسری چیز کے خلاف کرتی ہے. وہ ہے کیا چیز؟ ہم دیکھنے میں انسان کو ایک سمجھتے ہیں، یہ انسان دیکھنے میں ایک لگتا ہے، لیکن انسان ایک ہے نہیں. انسان مختلف صلاحیتوں کے مجموعے کا نام ہے. خلقنا الانسان من نطفت امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے خلق کیا ہے. مختلف صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں. کیوں خلق کیا؟ ملے جلے نطفے سے، نبتلی، تاکہ اس کا امتحان لے سکے. اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے. اس میں حیوان بھی بیٹھا ہے، اس کے اندر فرشتہ بھی بیٹھا ہے. چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ فرشتے افضل ہیں یا بنی آدم، تو مولا نے جواب دیا ان اللہ رکب فی الملائکت عقلا بلا شہوت، اللہ نے فرشتوں کے اندر عقل رکھی ہے، شہوت نہیں رکھی ہے. وہ رکب فی البہائم میں شہوت بلا عقل، جانوروں کو شہوت دی ہے، عقل نہیں دی ہے. وہ رکب فی بنی آدم کلیہما، لیکن انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، شہوت دی ہے. اگر عقل شہوت پر غالب ہو جائے، اگر عقل کے کنٹرول میں شہوت چلی گئی، عقل حاکم شہوت محکوم، تو یہ فرشتوں سے افضل ہے. لیکن اگر معاملہ الٹا ہوا، شہوت غالب ہو گئی عقل کے اوپر، عقل محکوم شہوت غالب، تو یہ انسان جانور سے بدتر. تو معلوم ہوا انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، دو طاقتیں ہیں، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے شہوت. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، گناہ انسان کب کرتا ہے؟ گناہ اس وقت کرتا ہے جب شہوت حاکم ہو جاتی ہے، عقل محکوم. جب شہوت عقل کو دباتی رہتی ہے، کچلتی رہتی ہے، عقل کی آواز ابھرنے نہیں پاتی ہے، انسان گناہ کی طرف جاتا ہے. جیسے ملک میں حکمران طبقہ عوام کے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، دباتے رہتے ہیں، کچلتے رہتے ہیں، ایک دن وہ آتا ہے کہ مظلومین اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں ظاہری انقلاب. حکومتی انقلاب، جب عقلانی قوتیں پستے 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 ایک وقت وہ آتا ہے کسی وجہ سے یہ عقلانی قوتیں شہوانی قوتوں کے خلاف انقلاب کر دیتی ہیں، اسی کا نام توبہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. اسی کا نام توبہ ہوتا ہے. البتہ یہ انقلاب خامخواہ نہیں ہوتا، یہ انقلاب، یہ توبہ ایک رد عمل ہے، ایک ریئیکشن ہے. اس ایکشن کے خلاف ایک ریئیکشن ہے، لیکن یہ رد عمل، ایک گیند کی مثال لے لیجئے، جب گیند کو مارتے ہیں دیوار پر یا کسی جگہ پر تو گیند واپس آتا ہے نا، جو ہم نے مارا یہ عمل ہے، یہ ایکشن ہے ہمارا. اور گیند کا پلٹ کے آنا ریئیکشن ہے. یہ پلٹ کے آنا ڈیپینڈ کرتا ہے دو چیزوں پر. ایک طریقہ آپ نے کتنی زور سے مارا ہے، اگر آپ ٹپکا دیں آہستہ سے گیند کو تو گیند واپس نہیں آئے گا. دوسرے کس چیز پہ مارا ہے، دلدل میں اگر آپ گیند ماریں گے کتنا ہی جتنا زور سے ماریں گے اتنا وہ اور واپس نہیں آئے گا. لیکن اگر ایسی جگہ ہے تو سخت ہے، صاف ہے، سخت جگہ پہ اگر آپ گیند ماریں گے تو واپس ہے. جتنی جگہ سخت ہوگی، جتنی مستحکم جگہ ہوگی، اتنی ہی گیند کی واپسی کا ریئیکشن جلدی ہوگا اور سخت ہوگا. اور جتنی جگہ پھسپھسی ہوگی، نرم ہوگی، اتنا ہی ریئیکشن ہلکا ہوگا. عزیزو، یہ جو نفس کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے، عقلانی طاقتوں کا ریئیکشن اور رد عمل شہوانی طاقتوں کے خلاف، یہ بھی اس کے بھی دو اسباب ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گناہ کتنا بڑا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ عقل کتنی سالم رہ گئی ہے، کتنی حیات اور زندگی باقی ہے اس کے اندر. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا جرم ہوا، توبہ کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا، ایک آدھ کو ایک آدھ تماچا لگا دیا، خیال بھی نہیں ہوا کہ اس کو مارنا اچھی بات نہیں تھی. کبھی ہوتا ہے کہ جرم بڑا سنگین ہو جاتا ہے، بڑا بھیانک ہو جاتا ہے، تو اگر ایمان ہوتا ہے تو انسان توبہ کی طرف جاتا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہوتا ہے تو یا پاگل ہو جاتا ہے اور یا خودکشی کر لیتا ہے. دیکھیں گے عام طور سے سماج میں کہ بڑا اچھا جوان تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، کھاتا پیتا، گھر میں کوئی پریشانی بھی نہیں، اچانک خبر آئی تو اس نے خودکشی کر لیا. ماویا نے مولا کائنات کے خلاف جو سازشیں کی تھیں، اس میں ایک سازش اس کی یہ تھی کہ ماویا مولا کائنات کی حکومت کے اندر اپنے کچھ ٹیرورسٹوں کو بھیجتا تھا، سرکاری ٹیرورسٹ، البتہ ریاست کی حمایت یافتہ ٹیرورسٹ. وہ آتے تھے اور آنے کے بعد دہشت گردی کرتے تھے، بے گناہوں کا قتل کرتے تھے. اس سے عوام میں ایک طرح کا اضطراب اور ایک بے چینی پیدا ہوتی تھی، اور امیر المومنین کی حکومت کے خلاف بے چینی، بے اطمینانی لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی تھی. جب لوگوں کو تحفظ نہیں ملتا ہے، امنیت نہیں رہے، تو حاکم چاہے کتنی اچھا کیوں نہ ہو، آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، آوازیں اٹھنے لگتی ہیں لوگوں کی. چنانچہ مختلف سرداروں کو ماویا نے یہی ذمہ داری دی تھی، تمہارا کام یہی ہے، گھس جاؤ، حملہ کرو، مارو پیٹو، بھاگاؤ. اسی میں ایک ہے بشر بن ارتا، بشر بن ارتا، بشر بن ارتا، عبید اللہ بن عباس حضرت امیر المومنین کے گورنر ہیں یمن میں. یمن کے اندر گھستا ہے، گھسنے کے بعد اسے کہیں سے عبید اللہ بن عباس کے دو معصوم بچے ہاتھ لگ گئے. اس نے ان دونوں بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا، بڑا سنگین جرم تھا. اب جب رات کو بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے، دونوں بچوں کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں، ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا. یہ دونوں بچے اور دوسرے قتل سب یکجا جو ہوئے، چند دنوں میں بشر پاگل ہو گیا. تو جب جرم زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، چھوٹا موٹا جرم اگر ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہی ہے کہ جس چیز کے خود دل جو ہے عقلانی طاقت میں کتنا استحکام باقی ہے. بعض وہ ہوتے ہیں جن کی عقلانی طاقت بڑی مستحکم ہے، بہت صاف ہے. معمولی سا جرم بھی ان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. حتیٰ اگر وہ مکروہات کا بھی ارتکاب کرتے ہیں, ہم لوگ کے مکروہات کا ارتکاب کر دیتے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, فلاں مکروہی تو تھا, عام طور سے ہوتا ہے نا, فلاں عمل چھوڑ دیا, واجب تھوڑی تھا, مستحب تو تھا. کیوں؟ کیونکہ ہماری روح اتنی صاف نہیں رہ گئی ہے, ہماری روح میں وہ استحکام باقی نہیں رہ گیا ہے. گناہوں نے روح کو کمزور کر دیا ہے, برائیوں کا رد عمل کوئی ظاہر نہیں ہوتا. جب گناہوں کی گیند پڑتی ہے رس جاتی ہے. اب آئیے, متحری اپنے ایک استاد کا واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے ایک استاد تھے, شیراز میں رہا کرتے تھے. قم ایک دفعہ وہ ہمارے پاس آئے, قیام ان کا ہمارے پاس ہوا, ان کی کہیں دعوت ہوئی رات میں, میزبان چونکہ میں تھا ساتھ میں ہماری بھی دعوت ہوئی. وہاں جب گئے تو شعر و سخن کی محفل سج گئی, اور یہ بھی جو تھے وہ ادبیات اور شعر و سخن میں بڑے استاد اور ماہر تھے. کسی نے ایک شعر سنا تھا, شعر شادی کے حافظ کی اس طرح کا اشعار سنایا جا رہا ہے, وہ شعر بھی نہیں تھے. کسی نے ایک شعر سنایا, انہوں نے پانچ شعر سنا دیا اسی سلسلے میں, اس سے بہتر فلاں نے کہا, اس سے بہتر فلاں نے کہا. اچھا رات میں شعر پڑھنا ہے مکروہ, شریعت نے رات میں شعر پڑھنے کو مکروہ قرار دیا. کیوں قرار دیا ہے؟ خدا بہتر جانے مسئلہ جس کا حکم ہے. تقریباً دو گھنٹہ شعر و سخن کی محفل چلتی رہی. دو گھنٹے کے بعد جب یہ اٹھے وہاں سے تو روح صاف ہے نا, فوراً احساس ہوئی میں نے کیا کر دیا, شعر پڑھنا مکروہ ہے. اغائے متحری کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ شخص لرز رہا ہے, کانپ رہا ہے, جیسے کوئی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہو. میں نے کتنی دفعہ طے کیا کہ رات میں شعر نہیں پڑھوں گا, مگر پھر بھی ہو گیا. عزیزو, جو بڑے خاصان خدا ہوتے ہیں نا, خدا ان کی چھوٹی سی بات کی گوشمالی کر دیتا ہے, چھوٹی سی بات کی بھی گوشمالی ہو جاتی ہے. آدم اگر گیہوں کے درخت کے قریب چلے گئے, حرام نہیں تھا, گناہ نہیں ہے, لیکن آدم کو یہ زیب نہیں دیتا تھا. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. ہم ایک جگہ گناہ کر جاتے ہیں, نہ ہمیں سزا ملتی ہے, نہ ہمیں احسان ہو پاتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو میں نے دیکھا, وہ کانپ رہے ہیں, لرز رہے ہیں, رات کو سوئے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ فجر سے دو گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے اور عبادت خدا میں مشغول ہو جاتے تھے. اس دن جو سوئے تو اذان صبح کے وقت آنکھ کھلی, آئے آ کر کے ہمیں اٹھایا کہ متحری خدا نے سزا دے دی. خدا نے سزا دے دی. کیا سزا دے دی؟ کچھ پیسہ کھل گیا آپ کا, بیمار ہو گئے, بچہ مر گیا, گھر میں آگ لگ گئی. ہم تو سزا یہی سمجھتے ہیں نا, ہماری نگاہ میں تو عذاب یہی ہے کہ شاید نوکری چھن گئی. کیا گھر میں کا ہوا کیا ہے کہ آج نماز شب کے لیے میری آنکھ نہیں کھلی؟ خدا نے سزا دے دیا کہ جو انسان دو گھنٹہ اپنا وقت مکروہات میں صرف کرتا ہے, اس لائق نہیں ہے کہ مجھ سے گفتگو کر سکے. روح جتنی صاف ہوتی ہے اتنی زیادہ ریئیکشن ہوتا ہے. تو توبہ استغفر اللہ کا نام نہیں ہے, توبہ ایک انقلاب ہے. توبہ عقلانی قوتوں کا شہوانی قوتوں سے آزاد ہو جانا ہے, انسان کا بیدار ہو جانا ہے, غفلت سے چونکنا ہے. اب اس حالت کے اظہار کا نام ہے استغفر اللہ. ایک شخص مولا کائنات کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ بڑی قرآت سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوبو الیہ. بظاہر بڑی اچھی بات کہی نا, اگر ہمارے سامنے کوئی تسبیح دے کے پڑھتا رہے تو کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے. جیسے اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوبو الیہ, مولا نے فرمایا سکلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, اتدری مل استغفار, تو جانتا بھی ہے کہ استغفر اللہ کیا ہے؟ الاستغفار درجۃ العلیین, استغفار بلند مقام لوگوں کا درجہ ہے. پہلے اپنے اندر انقلاب لاؤ, تب کہو استغفر اللہ. اس کے بعد مولا استغفار کا معنی بیان کرتے ہیں, توبہ کیا ہے اسے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہوا اسم واقع علی ستۃ معانی, یہ ایک ایسا اسم ہے جس کے چھ معنی ہیں. توبہ کے چھ اجزاء ہیں, دو ہیں حقیقت توبہ, ماہیت توبہ, شرط توبہ, اور دو ہیں شرط قبولی توبہ, اور دو ہیں کمال توبہ. اسی چھ کو بیان کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا. دو اجزاء وہ ہیں، اگر وہ نہیں تو توبہ نہیں، توبہ کا مفہوم نہیں، کھیل ہے وہ. اور دو وہ ہیں کہ توبہ کا وجود ہو گیا، قبول ہے یا قبول نہیں. اور دو وہ ہیں جو کمال توبہ. مولا حقیقت توبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اولہا الندم علی ما مضى، پہلی چیز تو یہ جو گناہ کر چکے ہو اس پر پشیمانی. جب انسان کو بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، گھاٹا ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم کو بزنس نہیں کرنا چاہیے تھا، تو کیسا پشیمان ہوتا ہے. کبھی سر پہ مارتا ہے کہ کچھ کرتا ہوں، آخ میں نے یہ کیا کر دیا، ایسا کاروبار کیے ہی کیوں ہم نے. تو جس طرح سے احساس ہوتا ہے کاروبار میں گھاٹا ہو جانے کی شکل میں کہ ہم نے یہ کام کیے ہی کیوں. اگر تم استغفار کرنا چاہتے ہو توبہ، پہلے تو اپنے اندر کی حالت پیدا کرو، سوچو تو تم نے کون سا عمل کیا ہے، سوچو ہم نے مومنین کی غیبت کی ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یقتب لا تجسسوا ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. دیکھو تجسس نہ کرو، دیکھو کسی کی غیبت نہ کرو. کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تم میں سے کوئی چاہے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جتنا برا اور ناپسندیدہ عمل ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اتنا ہی ناپسندیدہ عمل ہے غیبت کرنا. اور تہمت اس سے بڑھ کر کے، کیونکہ تہمت دو منزلہ گناہ ہے. غیبت تو یہ ہے کہ آپ کسی کی برائی کو اس کے پتے کچھ بیان کر رہے جو اسے ناپسند ہے، اور تہمت یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ اس میں عیب ہے ہی نہیں. بعض لوگ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے کو کہتے ہیں دیکھیے ہم تو غیبت وبت کے، لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں. اب ایک لوگ کہتے ہیں کہ قید لگا کر کے سوچتے ہیں اس کے گناہ سے آپ آزاد ہو گئے. لوگ کہتے ہیں، یعنی ایک برائی کو آپ پھیلا تو رہے ہیں نا عزیزو. ایک ہے قتل کرنا، ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے چوری کرنا، اور ایک ہے چوری کے عمل کا تذکرہ کر کے پھیلانا اسے. کچھ گناہ وہ ہیں جو صرف جو چاہنے پر سزا نہیں ملتی. پتہ ہم نے چوری کرنا چاہا، پلان بنا لیا مگر نہیں کیا، سزا ملے گی نہیں. قتل کرنے کا پلان بنایا مگر بعد میں ارادہ ہمارا بدل گیا، قتل نہیں کیا، پلان نہیں ہے. الحمد للہ شراب پینے کا ارادہ کیا اور شراب نہیں پیا، سزا نہیں ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو چاہنے پر سزا ہے. جی تو چاہنے پر سزا ہے، اور اس سزا کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا. الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان برائیوں کا تذکرہ ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب علیم ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے. دوسروں نے بھی بات کی تھی، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دوسروں نے تہمت لگایا کسی کے اوپر، میں تہمت ہی لگا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں، لوگ کہہ دینے سے آپ کا گناہ ہلکا نہیں ہو جائے گا. گناہ کیا ہے احساس تو کرو، واہ کتنا بڑا گناہ، ہم نے غیبت کی تھی، یعنی ہم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا. اولہا الندم علی ما مضی، جو ہو چکا ہے اس پر پشیمانی تو ہو. والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا، دوسری یہ کہ پکا مصمم ارادہ کہ اب ایسا نہیں ہوگا. جب کسی کاروبار میں زبردست گھاٹا ہو گیا پھر کریں گے اس کاروبار کو؟ اگر احساس ہو گیا تو سب سے پہلے احساس، پشیمانی، ندامت، اور اس کے بعد یہ ارادہ کہ اب ایسا نہیں کریں گے. یہ ہے توبہ کی حقیقت. اگر یہ چیز نہیں ہے، لاکھ استغفر اللہ کہتے رہیں، وہ توبہ نہیں ہے. یہ ہے حقیقت توبہ، یہ ہے ماہیت توبہ، جو قرآن کہتا ہے من تابا، جو توبہ کرے گا، یہ ہے توبہ. اور دو ہے شرط قبولیت توبہ. آپ نے توبہ کر لی، اس نے قبول بھی کیا، آپ نے کہہ دیا معاف کیجیے، اس نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ معافی کی دو شرط ہے، کیونکہ جو گناہ آپ نے کیا ہے وہ دو طرح کے ہیں. کچھ وہ گناہ ہیں جو آپ نے کسی انسان کے تئیں کیے ہیں, بندگان خدا کے سلسلے میں کیا, کسی کی غیبت کیا, کسی کو تہمت لگایا, کسی کا حق چھین لیا, کسی کا پیسہ کھا گئے ہیں. اور ایک وہ گناہ ہے جو آپ نے اللہ کے تئیں کیا ہے. اس نے واجب کیا تھا روزہ, روزہ نہیں رکھا. نماز واجب کیا تھا, نماز نہیں پڑھی ہے. حج واجب تھا, حج نہیں کیا ہے. کچھ یہ گناہ ہے. شرط قبولیت توبہ مولا فرمائے الثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم حتی تلق اللہ یوم القیامت املت ولیس علیک تبعت. تیسرے یہ ہے کہ جو بندوں کے حقوق تم نے مارے ہیں وہ ان کو ادا کرو, تاکہ قیامت کے دن جب تم آؤ تو صاف ستھرے بن کے آؤ, تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہ رہ جائے. لیس علیک تبعت. کسی کے اگر جو ہے وہ غیبت کیا ہے تو بیٹھ کر کے مصلے پر استغفار سے کام نہیں چلے گا. بھرے مجمع میں اگر کسی کی بے آبروئی کی ہے, کسی کا دل دکھایا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے, اس سے کام نہیں چلے گا. علی ابن یقین وزیر ہیں, عباسی دربار میں اور امام کی طرف سے ہیں, تقیے میں ہیں, اپنے تشیع کو چھپائے ہوئے ہیں. ایک شیعہ علی, ایک علی کا کہنے والا کسی کام سے ان کے پاس جاتا ہے. علی ابن یقین نے اس سے ملاقات نہیں کی, ابھی ٹائم نہیں ہے. اس نے آ کر کے مولا سے شکایت کی, میں وہاں گیا, میرے ساتھ یہ برا برتاؤ انہوں نے کیا. جب علی ابن یقین دوبارہ مولا کے پاس آئے, مولانا سے ملنے سے انکار کیا. تم نے میرے کہنے والے کو ذلیل کیا ہے, جاؤ پہلے اس کو راضی کرو. کوفے میں رہتا تھا وہ شیعہ. علی ابن یقین اس کے گھر گئے, کوفے گئے, بھائی مجھے معاف کر دو, میں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے تمہاری بے حرمتی کی ہے. کہاں جاؤ میں نے معاف کہا, ایسے نہیں. علی ابن یقین نے اپنے رخسار زمین پر رکھ دیے, کہا اپنا پیر میرے رخسار پر رکھ کے کہو کہ میں نے معاف کر دیا, اب کہو کہ میں نے معاف کر دیا. تو یہ نہیں ہے کہ کسی کی آپ نے عزت اتار لی بھرے مجمع میں, اس کے بعد مسلح سے آ کر کے کہہ رہے ہیں استغفار استغفر اللہ. ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم, جو ان کے حقوق ہیں اس کو ادا کرو. یہ ہے توبہ, تب توبہ قبول ہوگی. چوتھے, ان تعمد الى كل فريضه عليك ضيعتها. وہ فرائض جو تمہارے اوپر اللہ نے واجب کیے تھے, نماز واجب تھی, روزہ واجب تھا, حج واجب تھا, تم نہیں لائے, اسے تم بجا لاؤ. یہ دو عمل اگر انجام ہو گیا تب توبہ قبول. نہیں, نماز نہیں پڑھتے تھے تو اللہ ہم نے توبہ کر لی اور کل پھر نماز نہیں پڑھی. پچھلی نمازوں کی قضا جتنی ہو سکتی ہے البتہ انسان سے, جتنی قضائیں ممکن ہیں انسان سے, ان قضاؤں کو انجام دے. ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی آپ کہا, ابھی تو آپ نے روایت پڑی تھی کہ اگر مرنے سے تھوڑی دیر پہلے بھی توبہ کر لیا تو قبول. تو حج کرنے کو تو موقع ہی نہیں ملا ہمیں. 50 سال کا چھوٹا ہوا روزہ ایک گھنٹے میں رکھ سکتے ہیں, تو اس کا کیا ہوگا؟ نہیں, جتنا موقع ملا آپ کو, جتنی فرصت مل گئی, جتنی دیر زندہ رہے, وہ فرصت ہم نے ان واجبات کی ادائیگی میں صرف کیا جو چھوٹے تھے. اور جن کی فرصت نہ مل سکی وصیت کر کے گئے. اگر مال ہے ہمارے پاس, وصیت کر کے گئے, اس پیسے سے نماز پڑھوا دینا, روزہ رکھوا دینا, حج کروا دینا, فلاں کا حق میں نے مارا ہے وہ دلوا دینا. اب اگر وارثوں نے کیا تو کیا, نہ کیا تو کیا ہوگا؟ وہاں پر ہے کہ خدا معاف کرے گا. اچھا, یہ تو اللہ کا معاملہ ہو گیا, بندوں کے حقوق کا کیا ہوگا؟ ہم نے طے تو کر لیا تھا, ارادہ تو کر لیا کہ جائیں گے ایک ایک سے معافی مانگیں گے, سینٹر میں کھڑے ہو کر کے ایک ایک سے کہیں گے, بھائیو تمہاری ہم نے غیبت کی تھی مجھے معاف کر دو, تم پہ تہمت لگایا تھا غلطی کیا تھا معاف کر دو, تمہارا حق میں نے مارا تھا, اتنا پیسہ ابھی موجود ہے تمہیں دے رہا ہوں, بقیہ جب ملے گا تمہیں دے دیں گے. نہیں, آنے سے پہلے ہی مر گئے, آنے سے پہلے ہی مر گئے, اب کیا کریں گے؟ روایت ہے قیامت کا دن جب ہوگا, محشر کا میدان ہے, حول قیامت ہے, سب کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, قیامت کا دن ہے. ایسے موقع پر پروردگار کہے گا آج میں حاکم ہوں, آج میں فیصلہ کروں گا, جس کسی نے کسی کا حق مارا ہے اس کا حق دلواؤں گا میں. یہ تو آ جائیں گے کہ پالنے والے اس نے میرا حق مارا ہے اور ہم وہاں سے توبہ کر کے آئے ہیں, لیکن حق دینے کی ہمیں فرصت ہی نہیں ملی. وہاں پروردگار ان سے کہے گا معاف کر دو. یہ ہے شفاعت, سمجھے؟ معاف کر دو انہیں. یہاں تو نہیں معاف کریں گے, کیوں معاف کریں؟ بھرے مجمع میں انہوں نے ان کو دلیل کیا تھا, معاف کر دو. اگر معاف کرو گے ہم تمہیں ثواب دیں گے اس کے بدلے میں، اگر معاف کر دو گے ہم تمہیں دیں گے. نہیں نہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم تھوڑی تھا، ان کی ایک تہمت کی وجہ سے ہمارا گھر تباہ ہو گیا. ہوتے ہیں نا ایسے واقعات، ایک الزام کی وجہ سے، ایک تہمت کی وجہ سے، ان کی ایک غیبت کی وجہ ہماری زندگی برباد ہوگی، ہمارا خاندان تباہ ہو گیا، ہم تو نہیں معاف کرنے والے ہیں ان کو. پھر خدا فرشتے سے کہے گا، ذرا وہ جنت الفردوس ان کو دکھاؤ، کیا دیکھتے ہو یہ؟ اگر تم ان کو معاف کر دو گے بدلے میں تمہیں ہم یہ دیں گے. تو روایتوں میں اکثر لوگ معاف کر دیں گے، اکثر لوگ معاف کر دیں گے. ایسے ہی کوئی بہت بھیانک جرم ہے کہ شاید وہ صاحب حق معاف کرنے کو تیار نہ ہو. تو پروردگار کہ توبہ قبول کرنے کا معنی یہ ہے، اگر فرصت مل گئی ہے تو حق لوگوں کا ادا کریں، اگر فرصت ہے جو حقوق شریعت چھوٹے ہوئے ہیں ان کو بجا لائیں، ان کو ادا کریں، اور اگر وقت نہ ملا تو پروردگار وہاں انتظام کرے گا، ائمہ وہاں شفاعت کا انتظام کریں گے. یہ تو دو شرطیں ہو گئیں، جو شرط قبولیت، اور دو ہے جو شرط کمال توبہ ہے، جس سے سزا کے گھٹنے کا تصور نہیں ہے، درجات کے بڑھنے کا تصور ہے. دو چیزیں ہیں نا، تو سزا کا معاف ہو جانا اور ایک درجات کا. عجیب ہے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے توبہ کے سلسلے میں کہ انسان اس طرح کے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی برائیاں نیکیاں بن جاتی ہیں. ارے واہ، جتنی دیر جھوٹ بول رہے تھے نا، وہ جھوٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا ثواب میں. الا من تاب وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو لوگ اس طرح کی توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی فقط برائیاں دور نہیں ہوئی، برائیوں کی سزا بھی ختم ہوئی، ثواب بھی مل رہا ہے. جھوٹ بولنے پہ ثواب، نماز نہ پڑھنے پہ ثواب، روزہ نہ رکھنے پہ ثواب. اتنا بڑا انقلاب آیا، وہ انقلاب کیسے آئے گا وہ سنیے، کہ توبہ کرنے والے کمال توبہ جو چاہے، کمال توبہ یہ ہے کہ الخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على اللہم الذی نبت علی الصوت. جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گوشت تو ہمیشہ بنتا رہتا ہے نا، گناہوں کے زمانے میں جو گوشت بنا ہے، پانچ سال، دس سال، بیس سال، کیونکہ سیلز تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا بدن کے، کچھ سیلز جو ہے مر جاتے ہیں، پھر نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں، اور سات سال میں تقریباً سارے ہی سیلز تبدیل ہو جاتے ہیں. تو گناہوں کے زمانے میں جو سیلز بنے ہیں، جو گوشت بنا ہے، ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصحت تذيبه بالاحزان. اتنا غم و اندوہ ہو گناہ کرنے کا کہ وہ گوشت پگھل جائے. دیکھا ہوگا ان عورتوں کو جن کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، تندرست عورت، تندرست ماں، ہفتے بھر کے بعد اس ماں کو آپ پہچان نہیں پائیں گے، غم اسے توڑ دیتا ہے، جسم کا گوشت پگھل جاتا ہے. اتنا اندوہ ہو گناہ کرنے پر، اتنا غم ہو سابقہ گناہ پر، کہ یہ گوشت جو بدن میں پیدا ہوا ہے، اصلیہ کی شرط قبولیت توبہ نہیں ہے، شرط کمال توبہ ہے، کہ جہاں گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، عذاب ثواب بن جاتا ہے، کہ وہ گوشت اس طرح سے پگھل جائے کہ عین یلفق الجلد بالعظم، کھال ہڈی سے چپک جائے. وینشأ بینہما لحم جدید، اب نیا گوشت اگے جو طاعت کے زمانے کا. اور چھٹی اور آخری چیز جو ہے کمال توبہ میں، وہ یہ ہے ان تذیق الجسم الم الطاعہ کما اذقتہ الم المعصیہ. جسم کو گناہوں کی شیرینی تم نے بہت سے کھا لی ہے نا، صبح کو نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے، آرام سے سو رہے ہیں، خوب جسم کو جو ہے مزہ مل رہا ہے، روزہ نہیں رکھتے تھے گرمیوں میں، سب لوگ پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو خوب کھا پی رہے ہو. جسم کو گناہوں کی شیرینی کا مزہ تم نے بہت چکھایا تھا، اب اس جسم کو طاقت کے دکھ کا مزہ چکھاؤ. اس صبح کو اٹھنے کو تیار نہیں, دو رکعت کے لیے, اب اسے نماز شب کے لیے جگاؤ, اسے اٹھاؤ. یہ واجب روزہ رکھنے کو تیار نہیں تھا, اب اسے جو ہے مستحب روزہ رکھواؤ. فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. جب یہ چھ چیزیں پوری ہو جائیں تب بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, کیونکہ استغفار درجۃ للعلیین. استغفار پڑھیں گے محمد و آل محمد, بس ختم کرو اپنے بات کو. جو کچھ انسان اس دنیا میں کرے گا اس کا پھل اسے وہاں ملے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے. اگر یہاں معصیت کی ہے, گناہ کی ہے, وہاں پہ بہشت بری نہیں مل سکتی. مگر یہ کہ انسان توبہ کر کے اس دنیا سے جائے, اگر توبہ کر کے جاتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہوں کو ہی نہیں معاف کرے گا, گناہوں کو ثواب میں اللہ تبدیل کر دے گا. مگر توبہ کیا ہے؟ انقلاب کا نام ہے. توبہ اندرونی تبدیلی کا نام ہے, زبان سے استغفار کہنے کا نام نہیں ہے. توبہ اگر دیکھنا ہے تو زہیر قین کو دیکھو. کون ہے زہیر قین؟ کربلا کے شہید ہیں نا, چھ کیا پتا ہے, عثمانی تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ عثمان کو ناحق قتل کیا گیا, مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا, اور سوچتے یہ تھے کہ حضرت علی کا شاید اس میں ہاتھ تھا. لہٰذا حضرت علی کے بارے میں خوش بھی نہیں تھے, علی کی بیعت نہیں کی تھی انہوں نے. اور جب قافلہ امام حسین کا مکے سے چلا ہے تو آگے پیچھے ان کا جو قافلہ چل رہا تھا, امام حسین سے دل میں ہمدردی تو تھی لیکن اس راستے کے نہیں تھے. کوشش یہ کرتے تھے کہ امام حسین کا ساتھ نہ ہو, آمنا سامنا نہ ہونے پائے, کیونکہ اگر حسین نے بلا لیا تو انکار بھی نہ کر پائیں گے. رسول کے نواسے ہیں, بس آمنا سامنا نہ ہو. لیکن ایک منزل پر پہنچ کے آمنا سامنا ہو ہی گیا. ان کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے, امام حسین کا خیمہ بھی لگا ہے, دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں زہیر ابن قین. کتنے میں امام حسین کا قاصد آ گیا, یا زہیر عجیب ابا عبداللہ لبیک کہو حسین کی آواز پر. لقمہ ان کے ہاتھ میں ہے, کیا کریں, جائیں نہ جائیں سوچ رہے ہیں. لیکن زہیر کی زوجہ مومنہ تھی, جیسے ہی زہیر کی زوجہ کو پتا چلا کہ قاصد حسین آیا ہے اور زہیر تعامل کر رہے ہیں, فوراً آ کے کھڑی ہو گئی. زہیر تمہیں شرم نہیں آتی؟ فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم تعامل کر رہے ہو, سوچ رہے ہو. بیوی کے جوش دلانے کے بنا پر زہیر اٹھے, مگر تاریخ میں ہے کہ گئے ہیں تو لگتا تھا کہ دل سے نہیں جانا چاہ رہے ہیں, چہرہ کھچا ہوا ہے, چہرے پہ تناؤ ہے. اب حسین سے ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تاریخ میں نہیں ہے. کیا کہا حسین نے؟ کہ انقلاب زہیر میں یہ آیا کہ جب گئے تھے تو چہرے پہ تناؤ تھا, اور جب خیمے سے نکلے ہیں تو چہرہ کھلا ہوا ہے, چہرے پہ شادابی ہے. خوش خوش آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں مولا کے ساتھ جا رہا ہوں, میں نے فیصلہ کر لیا, آ گیا انقلاب. انقلاب آیا, کہا میں مولا کے ساتھ جا رہا ہوں, فلاں غلام آزاد, فلاں مال فلاں کو, فلاں مال فلاں کو, بیوی کو, گھر بیٹا, اور اب آگے بھی جا رہے ہیں مولا کی طرف. اتنے میں زہیر کے سوچے آگے بڑھتی ہے, دامن پکڑ لیا. کہا زہیر مجھے تو یقین ہے کہ حسین تمہاری شفاعت کریں گے, لیکن زہیر وعدہ کرو قیامت کے دن مجھے بھول مت جانا. مادر حسین سے میری بھی شفاعت کا انتظام کروا دینا. زہیر زہیر آئے اور آنے کے بعد ہمیں توبہ کا اثر دیکھیے کہ جو جوہر زہیر نے کربلا کے میدان میں دکھایا ہے. جس وقت امام حسین نماز ظہر پڑھنا چاہ رہے ہیں, تیروں کی بارش ہو رہی تھی نا, آگے کون کھڑا ہوا ہے تیر روکنے کے لیے؟ شہید ہیں اور زہیر ہیں. عجیب ہے, دو انسان تیروں کی بارش, ہزاروں میں لگ کر تیر پھینک رہا ہے, لیکن دو انسان جب تک امام نماز پڑھتے رہے ایک تیر امام کو نہ لگا. ادھر امام نے نماز تمام کی, السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ, ادھر زہیر زمین پہ گرے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور جب حسین زہیر کے سرحانے پہنچتے ہیں تو زہیر کا ایک ہی جملہ ہے, اوفی تو یا ابا عبداللہ, کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ یہ ہے زہیر کی توبہ. ایک دل کا انقلاب. عزیزو کتنے ایسے تھے جو واقعی کربلا سے پہلے جن میں زبان کھولنے کی ضرورت نہ تھی, اور اندر رسول کربلا میں گھر گیا ہے, کوئی مدد کو جانے کو تیار نہیں, ضمیر سو رہا تھا. لیکن جب قتل حسین کا گھرونا جرم انجام پایا, بہت بڑا گناہ تھا, بہت بڑا گناہ تھا. اب جب گناہ کا رد عمل ہوا, ریئیکشن, تو ریئیکشن یہ ہوا کوفے میں انقلاب, راستے میں انقلاب, جہاں کہیں سے بھی شمر کا قافلہ گزرتا تھا لوگ پتھراؤ کرتے تھے, شمر کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے لوگ. یزید شام میں لایا تھا انہیں, لیکن جب جناب امام سجاد اور جناب زینب کے خطبوں سے لوگوں کو پتا چلا ہے اس گھراؤنے جرم کا انکشاف ہوا ہے, ہر طرف سے یزید کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں. یہ یزید کے خلاف آوازیں نہیں ہیں, یہ ایک اندرونی انقلاب ہے, یہ ایک توبہ کا اثر ہے جو شامیوں کے اندر پیدا ہوا ہے. ہر طرف سے حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, نتیجے میں یزید اہل بیت کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا. اگر یہ ان کے اندر انقلاب نہ پیدا ہوا ہوتا, اگر کوفیوں اور شامیوں میں ایک طرح کے توبہ کا جذبہ نہ پیدا ہوتا, البتہ ہر ایک کی ہاں کی ہر ایک کی توبہ کا انداز الگ الگ ہے. کہیں کے اوپر سلیمان ابن سراد خزائی جیسے لوگ اٹھے ہیں کہ 5,000 افراد انقلاب انتقام خون حسین کے لیے اٹھے اور انتقام کے جذبے کے تحت قیام کر کے اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ حسینی میں 5,000 کے 5,000 نے شہید ہو کر کے پیش کر دیا ہے. کہیں پر جو ہے مختار کا انقلاب ہے, اور کہیں پر حکومت کے اوپر دباؤ ہے, پریشر ہے کیا تم نے تو حسین کو تو شہید ہی کر دیا ہے, اہل بیت کو کیوں قید کیے ہوئے ہو. عزیزو اگر یہ نہ اٹھتے, اگر ان کے اندر اندرونی انقلاب نہ آتا, تو نہ جانے اہل بیت کتنے زمانے تک قید خانے میں اسیر رہتے. نہیں پتا تھا کہ اس قید خانے سے کوئی زندہ بھی واپس جا سکتا تھا, لیکن یہ اندرونی انقلاب تھا جس کی بنا پر یزید اب مزید انہیں قید خانے میں نہیں رکھ سکتا تھا. ایک دن قاصد آتا ہے قید خانے میں, سید سجاد تمہیں یزید نے بلایا ہے, تمہیں یزید نے بلایا ہے. بس یہ پیغام سن کر کے ایک دفعہ زینب کا دل دھڑکنے لگا, زینب کا دل دھڑکنے لگا کہ نہ جانے یزید کیا کرنا چاہتا ہے, کہیں بھیا کی آخری نشانی بھی ہمارے درمیان سے چلی نہ جائے. جناب امام زین العابدین اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالا, دریوں کو سنبھالا, دربار یزید کی طرف چلے, زینب در زندہ سے کھڑی ہے. سید سجاد دربار میں آئے, یزید کا رویہ بدلا ہوا ہے, تبدیل ہے یزید کا رویہ. کہتا ہے سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کیا, تمہارا دل چاہے شام میں رہو, تمہارا دل چاہے مدینہ چلے جاؤ. سید سجاد کہتے ہیں یزید میں جب تک اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ نہ کر لوں کچھ نہیں کر سکتا. یزید نے حکم دیا, مدتوں کے بعد توقع خاردار اتارا گیا, ہتکڑیاں کھولی گئی, بیڑیاں اتر گئی. اب جو سید سجاد دربار سے واپس آئے, وہاں زینب ذرا زندہ پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے. جب زینب بھی حضرت سید سجاد سے پڑھی, زینب نے کیا دیکھا, سجاد تو آ رہے ہیں مگر ہتکڑیاں نہیں ہیں, بھیڑیاں نہیں ہیں, ارے وہ خاردار توک بھی نہیں ہے. قریب آئے بیٹا کیا ہوا, کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے, کہتا ہے کہ آپ کا دل چاہے تو شام میں رہے, دل چاہے مدینہ چلی جائیں. کہا بیٹا تم نے کیا کہا, میں نے کہا جب تک میں اپنی پھوپھی سے نہیں پوچھ لیتا, اللہ کے آدم گمرا کی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کہے بیٹا ہم مدینہ جائیں گے, ضرور جائیں گے, نانا کی لحاظ پہ جائیں گے, بھیا حسن کی قبر پہ جائیں گے, لیکن بیٹا ابھی نہیں, ابھی میں اپنے بھیا کا ماتم نہیں کر سکی ہوں. بھیا بیٹا جا کے یزید سے کہہ دو ہم ابھی دل کھول کے اپنے وارثوں کو رو نہ سکے ہیں, پہلے بھیا کا ماتم ہوگا. ارے یہ حسین کا ماتم زینب نہیں کر رہی ہے, انقلاب حسینی کی فتح و ظفر کا اعلان زینب کرنا چاہ رہی ہے. اج رکم اللہ ماحول سے مجبور ہو کر کے یزید نے اجازت دے دی, ایک گھر خالی کیا گیا, سیدانیہ قید خانے سے گھر میں منتقل ہو گئی, مجلس کا اعلان. ارے شام کی عورتیں وہی جو کل پتھر مار رہی تھی, وہی عورتیں شریک ہو رہی ہیں مجلس میں, اے عزیزو آج بھی مجلسیں ہوتی ہیں، ذاکر بیان کرتا ہے، آپ سنتے ہیں؟ ذاکر نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں ہے، 1400 سال پہلے کے واقعے کو نقل کرتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں، ہائی یا روکھی بجلی سے ذاکرہ کون ہے حسین کبرا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھیا کو رواں ہوتے دیکھا؟ عزیزو مجلس شروع ہوئی، زینب نے مصاحب کربلا بیان کرنا شروع کیا، ہاں ہاں ہمارے یہاں قریب مجلسیں ہوتی ہیں مگر شبیہیں نہیں آتی ہیں، تابوت نہیں آتا ہے، اور کبھی کبھی مجلسوں میں تابوت آ جاتا ہے، شبیہیں آتی ہیں، مجلسوں کا انداز بالکل بدل جاتا ہے۔ ایک دفعہ زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو، یزید سے کہہ دو مدتوں گزر گئی ہے، ہم نے اپنے وارثوں کے سر کو نہیں دیکھا ہے، اے بیٹا ارے شہدا کے سروں کو بھیج دے۔ یزید کے ہاں پیغام گیا، اس نے شہدا کے سروں کو بھیجا، سر جب آئے ہیں جن بی بی کے وارث کا سر تھا ایک ایک بی بی آگے بڑھی، کسی نے علی اکبر کے سر کو لے لیا، کسی نے عباس کے سر کو اٹھایا، ام فروہ نے قاسم کے سر کو لیا، زینب نے حسین کے سر کو لیا۔ عزیزو دو سر رہ گئے تھے جن کا لینے والا کوئی نہیں، شام کی عورتوں نے کہا کیا ان ماں ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ زینب تڑپ گئی، ارے بیویو یہ نہ کہو اس کی ماں میں زندہ ہوں، میں ابھی اپنے بھیا کا بات کروں۔ اللہ اللہ نسل
اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہمیں توفیق توبہ عنایت فرما، پالنے والے جو توبہ کا حق ہے اس طرح سے ہم توبہ کر کے اپنے کو پاک و پاکیزہ کر سکیں۔ بارے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں۔ معبود ہمیں گناہوں سے دور رکھ، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما، پالنے والے ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کرامت فرما، ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت کا حقدار بنا۔ بارے اللہ جو لوگ بیمار ہیں صدقے میں اہل بیت اطہار کے، انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، رفعت حسین صاحب خاص طور سے ان کی شفا کے لیے آپ سب لوگ دعائیں فرمائیں۔ بارے اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پالنے والے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حج و زیارات کا شوق رکھتے ہیں ان کے شوق کی تکمیل کا انتظام فرما، مومنین کے لیے رزق حلال کا انتظام فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصاب میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره۔ درخواست سورہ فاتحہ کے مرحومین سید مسعود رضا، سید ریاضت علی جعفری، سیدہ یوسف بیگم، سیدہ طیبہ جعفری، مہدی بیگم اور بشیر اکبر مرحومین کی۔